बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है, जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है, और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हाँ सामईन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق, معاف کیجیے, شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین, ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں, urdu.sehar.tv.ir. اور فریکوینسیاں بھی ایک بار پھر, ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. اور سامعین, ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے, اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسلام ٹائم, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے امام زمانہ. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجیے, سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سمعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے اقتصادی فوائد کے حصول پر زور دیتے ہوئے تیل کی فروخت اور زر مبادلہ کی منتقلی کو انتہائی اہم اور ضروری قرار دیا ہے. ہندوستان میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 580 کے قریب پہنچ گئی ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے عبوری طالبان انتظامیہ کی رجت پسندانہ سوچ کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے صوبہ الجوف کی مکمل آزادی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج دشمن کے مقابلے میں نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. اور ایران کے شاہد 136 ڈرون طیارے سے صہیونی حلقوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے اقتصادی فوائد کے حصول پر زور دیتے ہوئے تیل کی فروخت اور زر مبادلہ کی منتقلی کو انتہائی اہم اور ضروری قرار دیا ہے. ایران کے خارجہ تعلقات کی گولڈن جوبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے جاری مذاکرات کے نئے مرحلے کے دوران ہمارے لیے اقتصادی فوائد کی ضمانتوں اور فیکٹ چیکنگ میکانزم کا حصول انتہائی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات نئی مشترکہ دستاویز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں اور ایران کی ساری توجہ ضمانتوں اور فیکٹ چیکنگ میکانزم پر مرکوز ہے. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کا تیل آسانی کے ساتھ اور کسی رکاوٹ کے بغیر دنیا میں بکے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی زر مبادلہ کی شکل میں ایران کے بینکوں میں منتقل ہو۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور 4+1 گروپ کے درمیان مذاکرات کا 8واں دور آج سے ویانا میں شروع ہونے والا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 580 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں اومیکرون سے متاثرین کی تعداد 578 ہو گئی ہے، جن میں سب سے زیادہ تعداد دہلی میں ہے۔ دہلی میں اس نئے ویریئنٹ میں مبتلا افراد کی تعداد 142 ہو گئی ہے، جبکہ مہاراشٹر میں 141 اور کیرل میں یہ تعداد 57 ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے آج بتایا کہ ملک میں اومیکرون سے متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اب تک 578 معاملے درج ہو چکے ہیں، جن میں سے 151 لوگ اومیکرون کو شکست بھی دے چکے ہیں۔ ہندوستان کی 20 ریاستوں میں اومیکرون کے کیس رپورٹ کیے گئے ہیں۔ ادھر آسٹریلیا سے خبر ہے کہ اومیکرون سے وہاں پہلی موت واقع ہوئی ہے۔ نئے کورونا ویریئنٹ اومیکرون کے پھیلاؤ کے بارے میں بڑھتی ہوئی تشویش کے دوران امریکہ میں مسلسل تیسرے دن بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ لائٹ ڈیٹا ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق امریکہ میں اومیکرون کے پھیلاؤ میں اضافے کے نتیجے میں عملے کی کمی پڑ جانے کے سبب مسلسل تیسرے دن 1318 اندرونی اور بیرونی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اومیکرون کی وجہ سے صرف پروازیں ہی منسوخ نہیں کی گئی ہیں، بلکہ متعدد کروز بحری جہازوں کی روانگی بھی منسوخ کرنی پڑی ہے۔ دنیسنا وبائی امراض کے امریکی ادارے کے سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اومیکرون وائرس بحرانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے عبوری طالبان انتظامیہ کی رجت پسندانہ سوچ کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کو انتہا پسندی سے محفوظ رہنے کے لیے لڑائی لڑنی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں طالبان کی رجت پسندانہ سوچ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے خواتین اور لڑکیوں کے بارے میں عبوری طالبان انتظامیہ کے تازہ فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہم افغانستان کے عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ خواتین اکیلے سفر نہیں کر سکتی یا ٹیکسیوں میں اکیلی سوار نہیں ہو سکتی، یہ رجت پسندانہ سوچ ہے۔ پاکستانی وزیر نے طالبان کے اس فیصلے کی بھی مخالفت کی کہ لڑکیاں اسکول اور کالج نہیں جا سکتی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں آج سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی 14ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر مختلف شہروں میں ان کی جماعت پی 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 کی جانب سے قرآن خوانی اور دعائیہ پروگراموں کا انعقاد کیا گیا ہے، جبکہ برسی کا مرکزی پروگرام ان کے آبائی گاؤں گڑھی خدا بخش میں منعقد کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر اپنے پیغام میں محترمہ بینظیر بھٹو کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینظیر بھٹو ایک تحریک و مشعل راہ ہیں اور قوم ان کے قومی جذبے، طویل جد و جہد و مضبوط قیادت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرے گی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے بھی بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم جمہوریت کی ایک دلیر آواز اور ایک بہادر و مقبول عوامی قائد تھیں۔ ایک عشرے سے زیادہ عرصے کے وقفے کے بعد پاکستان سے ایران پہنچنے والی آئی ٹی آئی مال گاڑی ترکی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسلام آباد تہران استنبول راہداری یا آئی ٹی آئی کے نام سے موسوم یہ مال گاڑی اتوار کے دن پاکستان سے ایران میں داخل ہوئی تھی، جہاں جنوب مشرقی شہر زاہدان میں مقامی ریلوے کے حکام نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ریلوے حکام کے مطابق پاکستان سے آنے والی آئی ٹی آئی مال گاڑی کا سامان یورپی بوگیوں میں لادنے کے بعد یہ ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور مقررہ وقت پر استنبول پہنچ جائے گی۔ چین نے امریکہ اور نیٹو کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کی ابتری کا اصل ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاو لی جیان نے بیجنگ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور نیٹو کو اپنے اقدامات پر غور اور افغانستان کے بیرونی اثاثے فوری طور پر اس کے حوالے کر دینے چاہیے۔ لی جیان نے افغانستان کی امداد کے بارے میں سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2615 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین افغانستان کے دوست ملک کی حیثیت سے انسانی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین مختلف طریقوں سے افغانستان کی اقتصادی اور معاشی مشکلات دور کرنے کے لیے تیار ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لیے انسانی امداد کی ترسیل میں شفاف اور تعمیری کردار ادا کرے۔ افغان عوام کے لیے ایران کی انسان دوستانہ امداد کی کھیپ افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے صدر مقام مزار شریف پہنچ گئی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغان عوام کے لیے ایران کی انسان دوستانہ امداد آج مزار شریف پہنچ گئی اور لوگوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ایران نے افغانستان میں نئے سیاسی حالات پیدا ہونے کے بعد افغانستان کے عوام کے لیے مسلسل اپنی انسان دوستانہ امداد روانہ کی ہے۔ افغانستان کے عوام کی مدد کرنا ایران کی اصولی پالیسی ہے اور موسم سرما میں ایران کی انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ واضح رہے کہ شمالی افغانستان کے صوبے بلخ کا صدر مقام مزار شریف کابل، ہرات اور قندھار کے بعد ملک کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے کہا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کا عراقیوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ الموازین کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے عراقیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ ہفتے کے روز ایران کے سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کی برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والی ریلی میں بھرپور شرکت کریں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے صوبہ الجوف کی مکمل آزادی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج دشمن کے مقابلے میں نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے الجوف کے الیتمہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے دشمن فوجی اہلکاروں اور ان کے اعلی کار عناصر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج نے الیتمہ اور اس کے اطراف کے 1200 سے زیادہ مربع کلومیٹر کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے دشمنوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اور ایران کے شاہد 136 ڈرون طیارے سے صہیونی حلقوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ جیروسلم پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کا نیا ڈرون طیارہ اور اس کا لانچر پیڈ ماضی سے زیادہ خطرناک ہے اور یہ اگلی جنگ میں نیا خطرہ تصور کیا جائے گا۔ صہیونی اخبار جیروسلم پوسٹ نے ایران میں منعقد ہونے والی سپاہ پاسداران کی حالیہ 5 روزہ فوجی مشقوں کے دوران شاہد 136 ڈرون طیارے اور لانچر پیڈ کی رونمائی کے بارے میں اپنی خصوصی رپورٹ میں لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایران کے نئے ڈرون طیارے اور اس کے لانچر پیڈ کی تصاویر وائرل ہوئیں۔ اخبار کے مطابق یہ طیارہ جنگ کے میدان میں پانسا پلٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
الٰہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے۔ مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے۔ مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائمز، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ، اور اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ، شب بخیر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہے اسلام ٹائم، جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ عرض کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے، یا حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو تصور ہے، وہ صرف شیعوں سے یا صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دیگر ادیان اور مکاتب فکر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جس ہستی کو اور جس شخصیت کو مہدی کے نام سے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ نام وہاں پر نظر نہ آئے، لیکن کسی اور نام سے ایک ایسی ہستی کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے جو ان کو کیا بلکہ پوری بشریت کو ایک نہ ایک دن نجات دلائے گا اور ظلم و ستم کی جو زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان سے نجات دلا کر عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئے گا، امن و امان کی طرف لے کر کے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی یہ آرزو ہے، چاہے وہ کسی بھی مکتب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کہ ایک پرسکون زندگی جہاں پر امن و امان ہو، جہاں پر محبت و الفت ہو۔ محبت و الفت سے لبریز ایک زندگی کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے، اور اس کی یہ آرزو ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دنیا جو ہے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر نہ ظلم ہو، نہ زیادتی ہو، نہ نفرت ہو، نہ کدورت ہو۔ لیکن خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اس حوالے سے ہم آج کچھ تفصیلات جانیں گے، اور اس پروگرام میں پہلے حصے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام، دیگر ادیان اور مکاتب کی روح سے۔ امام مہدی علیہ السلام چونکہ ایک عالمی مصلح، ایک عالمگیر نجات دہندہ کے عنوان سے آخر الزماں میں ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدالت سے بھریں گے، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، ایک بہت ہی باسعادت اور عظیم زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے فراہم کریں گے کہ جس کے اندر مکمل امن و امان ہوگا، لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، لوگ پر آسائش دینی، معنوی، روحانی، دنیاوی ہر اعتبار سے زندگی گزاریں گے۔ ایسی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدل ہوں گے، جس زندگی کے اندر نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جنایت ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی زندگی، یہ ایک عظیم زندگی جو پوری دنیا پہ چھائی ہوگی، تمام عالم بشریت جو ہے وہ اس زندگی سے لطف اندوز ہوگا۔ تو یہ یقیناً نہ کہ صرف قرآن اور احادیث میں ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یہ موضوع ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان، چاہے وہ آسمانی دین ہوں یا غیر آسمانی، مثلاً یہودیوں کا دین، عیسائیوں کا دین، یا زرتشتی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت زرتشت جو ہیں وہ ایک آسمانی پیغمبر تھے، ان کا دین، یا اس کے علاوہ کچھ اور ادیان جو کہ آسمانی دین تو نہیں ہے، یا ان کا آسمانی دین ہونا ہمارے لیے ابھی واضح نہیں ہوا، جیسے ہندوؤں کا دین ہے، یا دیگر کوئی قبائل ہیں افریقہ کے اندر، یا لاطینی امریکہ کے لاطینی حصے میں، تو ان کے پاس بھی اگر ہم ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکتب ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، سب نے ایک چیز بیان کی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے حالات بالآخر ایسے نہیں رہیں گے، یہ چینج ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حکومت قائم ہوگی جس میں لوگوں کو سعادت ملے گی، جس میں لوگوں کو آسائش ملے گی، جس میں لوگوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ اور آسمانی ادیان کے اندر جو کتابیں ہیں، جو آسمانی کتابیں ہی شمار ہوتی ہیں یا صحیفے ہیں، ان میں تو یہ موضوع بہت ہی اچھے انداز سے بیان ہوا ہے، بلکہ کافی حد تک ہمارے قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ باقی جو مکاتب ہیں یا ادیان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آسمانی ہیں، ان کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہم مولا امام زمان، مولا امام مہدی کے حوالے سے احادیث کی روح سے بیان کرتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں کہ ایک آسمان سے ایک شخص آئے گا، یا ایک پروردگار کی تائید شدہ ایک شخص آئے گا، وہ ایک ہوگا اور پوری دنیا کا واحد حاکم ہوگا، اور اس کے زمانے میں جو ہے وہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی۔ تو یہ وہ چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں، یا اسے مصلح کا عنوان دیتے ہیں، یا نجات دہندہ، نجات دینے والے کا عنوان دیتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدوی عقیدہ جو ہے وہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نوع انسانیت کا عقیدہ ہے، بلکہ تمام مکمل عالم بشریت کا عقیدہ ہے، تمام آسمانی غیر آسمانی ادیان کا قیدہ ہے اور سب ان کے ظہور کی جو ہے وہ امید رکھے ہوئے ایسے عالمگیر مسئلے کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مثلا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قوم و ملت نے نہ کہ صرف ایسے شخص پر عقیدہ رکھا ہے بلکہ اسے کچھ لقب دیے ہیں، اسے کچھ نام دیے ہیں، اور ان ناموں سے جو ہے کچھ نہ کچھ معانی ظاہر ہوتے ہیں۔
اللہم انی افتتح القول بحمدک وانطق بالثناء علیک وامجدک وانطق بالثناء علیک وامجدک ولا غاية لمدحتك وأثني عليك ومن يبلغ غاية ثنائك وأمد مجدك وأنى لخليقتك كنه معرفة مجدك وأي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا بجودك جوادا بفضلك عوادا بكرمك يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام۔
عیسائی جو ہیں وہ انہیں مسیح موعود کہتے ہیں، لوگوں سے بہت ہی مہربانی، رحمت سے بھرپور، بہت ہی لطافت سے بھرپور، لوگوں کے دوسرے لفظوں میں ان کا غم خوار ایسا شخص جو ہے وہ پلٹے گا زمین کی طرف۔ اور یہودی جو ہیں وہ انہیں سرور مکائلی کا نام دیتے ہیں، اور بھی مختلف جو ہے وہ نام ہیں۔ اب یہاں ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں کچھ مذاہب کی مختلف جو ان کی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، وہاں سے کچھ جو ہیں پہرے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب اور مکتب کے اندر اس عظیم عقیدے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہیں، اور صرف ہم مسلمان ان کے معتقد نہیں ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جو ہیں ان کے معتقد ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں حضرت زرتشت کی جو کتاب تھی، ان کو بھی چونکہ اب آسمانی دین شمار کیا گیا ان کے دین کو، اور بعض لوگوں کو تو اختلاف ہے لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں محققین جو ہیں وہ زرتشتیوں کے دین کو بھی ایک اس آسمانی دین کے عنوان سے جو ہے جانتے ہیں۔ تو ہم ان کی جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری احادیث سے جو ہے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کلام خدا کی طرف سے تھی تو وہ ایک جیسی ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے ان کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی تعریف ہوئی ہے، بہت سارے مطالب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، لیکن کچھ مطالب جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں رہ گئے ہیں، جو کہ وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں۔ میں یہاں چند ایک مثالیں جو ہیں زرتشتیوں کی کتاب جو ہے جامع سب نامہ، اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا جامع سب نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاشم کی اولاد سے ایک انسان زمین سے باہر نکلے گا جس کا سر، پنڈلیاں اور جسم بڑا ہوگا اور وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا۔ جیسے ایک تو یہ لکھا ہوا ہے، ظاہر امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا نجات دینے والا دین کو دنیا میں پھیلائے گا، بھوک کو ختم کرے گا، اور یزدان کو اہریمن کے ہاتھ سے بچائے گا، اور دنیا کے تمام لوگوں کی تہذیب، فکر اور کردار کو ایک بنا دے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام جو ہیں جب ظہور کریں گے پوری دنیا پر ایک ہی دین نافذ ہوگا، دین اسلام نافذ ہوگا، بھوک ختم ہو جائے گی، لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی، پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو نہیں ملے گا، اور اس زمانے کے اندر شر برائیاں ختم ہو جائیں گی، صالحین کو برے لوگوں سے بچائیں گے، اور دنیا کے تمام لوگوں کا ایک ہی کلچر ہوگا، ایک ہی تہذیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز جو زرتشتیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ یہ بہت حد تک مشابہ ہے ہماری روایات اور احادیث کے، وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا کہ جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا اپنے غلاموں کے ساتھ کھائے پیئے گا، غلاموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا، اس کا دین سب ادیان سے بہتر ہوگا، اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل کرنے والی ہوگی۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے، سب وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس پیغمبر کی بیٹی جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان ہوگا، اس کی نسل سے خدا کے حکم سے اس دنیا میں ایک بادشاہ بنے گا جو اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا اور جس کی حکومت قیامت سے متصل ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ پیغمبر کے آخری وصی ہیں، اور وہ بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا کے حاکم ہوں گے، اور ان کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، وہ قیامت سے پہلے آخری حکومت ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں ایسی چیزیں ہیں، انجیل میں ایسی چیزیں ہیں، تورات میں ہیں۔ میں بہرحال مثال صرف چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے آتا ہوں ہندوؤں کی طرف۔ مثلا ہندوؤں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، شاکمنی، جو کہ ہندوؤں کے سردار بھی ہیں اور ان کے ماننے والے تو انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے، اس نے لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ایک روحانی جھنڈے کے نیچے سب مذہب والے ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کے لوگوں کا رہبر ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کرے گا۔ تو منصور بھی لقب ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کا، وہی پوری دنیا کے مالک ہوں گے، وہی سب کو ایک دین میں شامل کریں گے۔
ایک اہم سوال یہ کہ عقیدہ مہدویت جو اتنا عظیم اور باعظمت ہے کہ جس کا تعلق صدر اسلام سے ہے، یعنی خود پیغمبر اسلام جس وقت باحیات تھے اس وقت آپ نے عقیدہ مہدویت کی جانب اشارہ کیا، آپ نے فرزند مہدی کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ بتایا، اس کی خصوصیات بتائیں، اس کا نام بتایا، اس کے القاب بتائے، اس کی کنیت بتائی، حتیٰ آپ نے خود معین فرمائی اور منتخب کی۔ یہ جو اہم موضوع ہے، اس حوالے سے اب تک کتابیں کیا لکھی گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہوگا کہ خود وہ دور کے جو آپ کا زمانے حضور تھا، جس وقت آپ حاضر تھے، اور اس سے پہلے حتیٰ جس وقت آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی کتابیں لکھی گئی ہیں مہدویت کے حوالے سے۔ یعنی بعد کا جو دور ہے، آپ کی ولادت کے بعد کا دور، وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں نے قلم فرسائی کی ہے، خامہ فرسائی کی ہے اور قلم اٹھایا ہے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ زمانے حضور میں، یعنی جس وقت آپ حاضر تھے، اس وقت کون سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر صاحب۔
جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، راستوں میں چلتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے، یہ جسم تو قابل رویت ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی، اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں یعنی امام قائم علیہ السلام میں انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ، اس نبی کی سنت یہ۔ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے اور وہ مخفی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں، تو بس وہ الجھن دور ہو گئی۔ یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے، تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ تو بس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے۔ جب وقت ہوگا مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے۔ بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بعنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رویت ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے، اور یہی جو ہے وہ غیبت کی جو ہے دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے۔ اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی، مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے، تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو، جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی، اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی، تو راوی نے کہا اے فرزند رسول اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے، بعنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں پردہ غیبت میں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غار ثور میں جو ہیں وہ غیبت میں رہے۔
السلام عليك يا أمير المؤمنين دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب دنياك سلام رب المحراب والحرب يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني عظيم الجاه يا ماء كوثر للعذب أنت إمامي خير غرامي لك سلامي
ترى
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا ترى
أشهد أنك جاء واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله
لك سلامي أبا ترى.
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کیوں مہدی جو ہیں وہ غائب ہوں گے تو فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تلوار کے ساتھ قیام کرنا ہے اس لیے پردہ غیبت میں جائیں گے کہ کسی کا ان کے ذمے کوئی عہد و پیمان نہ ہو. بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی غیبت کو ایک امتحان الہی شمار کیا گیا ہے. مثلا بے انہوں نے مثال مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے پانچواں فرزند غائب ہوگا تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے, کیونکہ اس امر کے صاحب یعنی امام مہدی کے لیے غیبت ہوگی جس میں ان کے بعض ماننے والے اپنے عقیدہ سے پھر جائیں گے, اور غیبت ایک امتحان ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا. جیسے آج ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں, لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر بھی امام غائب کی امامت پر عقیدہ رکھنا اور ہر قسم کے شک و شبہ کا مقابلہ کرنا اور اپنے عقیدے کو مستحکم انداز سے جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ اس عقیدے پر گامزن رہنا, اسے جاری اساری رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ امتحان الہی کے اندر گویا کامیابی کی علامت ہے. لیکن وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں شک کرنے کی وجہ سے, دوسرے ادیان کی طرف چل جاتے ہیں یا بے دین ہو جاتے ہیں, وہ گویا اس امتحان سے ناکام ہو گئے. ایک آخری نقطہ جو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اور اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں, بعض احادیث کے اندر امام مہدی کی غیبت کا جو فلسفہ ہے ان کی جان کی حفاظت بیان کیا گیا ہے. مثلا بے انہوں نے مثال امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں مہدی غائب ہوں گے تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوگا. اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو موت سے ڈر لگتا ہے, شہادت تو اس خاندان کا افتخار ہے, فخر ہے, انہوں نے تو ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو, ایک ہستی کو اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا جائے, تو ان کا شہید ہو جانا یا فوت ہو جانا جو ہے وہ اس کام کو, دوسرے لفظوں میں گویا وہ کام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا تھا وہ گویا پھر تکمیل تک نہیں پہنچا. تو امام جب ظہور کریں گے اور وہ اپنا سارا وہ کام جو اللہ کی طرف سے ان کے ذمے لگایا گیا وہ پورا کریں گے, اس کے بعد وہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے. لیکن جب تک وہ کام نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو غیبت کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا ہے. شہادت تمام اللہ کے بندوں کی آرزو ہے, لیکن ایسی شہادت جو دین اور معاشرے کے لیے مفید ہو وہ شہادت مفید ہے, وہ شہادت اچھی ہے. لیکن اگر ایک قتل جو ہے یا ایک شہادت جو ہے وہ ایک فرد کے ضائع ہونے اور بہت بڑے الہی مقاصد کے ختم ہونے کا باعث ہو تو ایسے مواقع پر قتل سے بچنا جو ہے وہ حکیمانہ اور دانش مندانہ جو ہے وہ عمل ہے. تو چونکہ امام آخری الہی ذخیرہ ہیں, آخری حجت الہی ہیں, ان کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا پر ایک عادلانہ حکومت قائم کرنی ہے, ان کے ذریعے جو ہے پوری دنیا پر ایک بہت بڑا باسعادت معاشرہ قائم ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیا. موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے, ہاں جب تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مولا امام مہدی کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. دوسرے لفظوں میں ناصرین, دوسرے لفظوں میں حقیقی منتظرین جب تک ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک مولا پردہ غیبت میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منتظرین میں سے, حقیقی ناصرین میں سے قرار دے, ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ان کے جمال مبارک سے منور ہوں, اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا باعث ہوں اور اس بہت بڑے عظیم امر میں ان کی ہمراہی کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، اب تک ہم نے مختلف پہلوؤں سے معرفت امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ مسائل یا وہ موضوعات کے جن کا تعلق امام کی معرفت سے ہے ان کو اس پروگرام میں ابھی تک شامل کیا جائے تاکہ ہماری آگاہی میں، ہماری معرفت میں اضافہ ہو. لیکن ابھی بہت کچھ گفتگو ہماری باقی ہے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر معرفت کا چیپٹر بند کرتے ہیں، اور آئندہ ہم پروگراموں میں گفتگو کریں گے انتظار کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے. یہ جو دوران غیبت ہے، ایک طویل دوران ہے اور ایک طویل دور ہے، کہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جو مسائل پیش کیے گئے ہیں کتابوں میں یا حتیٰ آیات میں، وہ بہت ہی اہم ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اس سلسلے سے جڑے رہیں گے، اور انتظار اور غیبت کے حوالے سے جو آئندہ پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوں گی. فی الحال ہم اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، اور آپ کو خدا رحمان کے حوالے کرنا چاہیں گے. اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب یا محمد یا علی، یا علی یا محمد اکفیانی فنکما کافیان و انصرانی فنکما نصران. یا مولانا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب، يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.